الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وقال عز وجل كما ورد في سورة العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين معزز حاضرين والمحترم خواتين آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے متاع الغرور مرکب اضافی ہے دھوکے کا سامان اور یہ ترکیب قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہوئی ہے ایک تو سورہ آل عمران کی آیت 185 ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور ایک پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا دو مقامات پر متاع الغرور دھوکے کا سامان اس حیات دنیاوی کو قرار دیا گیا ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں میں نے ساتھ ہی دوسری آیت جو تلاوت کی ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے اس لیے کہ یہ دھوکے کا سامان کس حوالے سے ہے کس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان بنتا ہے وہ اس آیہ مبارکہ کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے انہیں معلوم ہوتا چار مقامات پر قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لہو و لعب یا لعب و لہو سے تعبیر کیا گیا ہے دو جگہ متاع الغرور چار جگہ لہو لعب لیکن کس اعتبار سے غور طلب بات ہے یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ کائنات اس نے بنائی ہے اس میں اس نے ہمیں بھیجا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ کسی کھلرے کا کھیل نہیں ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا یہ کوئی وہم نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ واقعہ ہے اللہ کی خلاقی کا مطلب ہے پھر اس نے ہمیں اس دنیا میں اس نے ہمیں خلافت کا مقام عطا کیا ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جن سے یہ حیات دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت ان کے سامنے آتی ہے یہ نہ وہم ہے نہ گمان ہے جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے حقیقت ہے واقعہ ہے ٹھوس ہے محسوس ہوتی ہے اس کا دکھ اور کرب بھی محسوس ہوتا ہے اس کی مسرت اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور پھر یہ کہ ایک ایسی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ پیدا فرمایا جن میں جائے ان کے لفظ خلیفہ خلافت کا یہ تاج جو ہے حضرت آدم اور ان کی نسل کے سر پر رکھا. تو اس معنی میں یقیناً بھی حقائق ہے. ان کو دھوکے کا سامان کس اعتبار سے تھا؟ اگر وہ حقیقت زندگی کا تصور ہمارے سامنے واضح رہے جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خوبصورتی کے ساتھ، تو اسے پیمان ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوید پہم دما ہر دم دما ہے زندگی. یہ جو اللہ کی خلاقی کا نقطۂ عروج ہے انسان، کلائمیکس آف دس کریشن، قرآن مجید میں کہا گیا خلق تو ہوں میں یدیا، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ اس کی شان ہے. اس کے بارے میں دو جگہ فرمایا، فَإِذَا فَرَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ روحی مرکب ذاتی، خاص اللہ اپنی ذات کی طرف اس روح کو منسوب کر رہا ہے جو حضرت آدم میں پھونکی گئی. روحی، جب میں اس نے اپنی روح میں سے پھونک دوں، فقعوا له ساجدین، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس سد و بد سے اور کس تکرار کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تین الفاظ میں تاکید کے لیے سجدہ کیا. الملائکہ حسن ہے، الاسلام نام حسن ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. پھر کہیں تمہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبرائیل نہ ہو اور بڑے نہ اسرافیل، نہیں نہیں، کلہم سب کے سب. پھر مزید کہیں تمہیں شبہ نہ رہے گا، اجمعون سب سے سجدہ. وہ انسان جو ہے اس کی زندگی یہ 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 برس گئی، اس کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل. میں آج اس حیات انسانی کے دو پہلو تو وہ ہے جو اکثر لوگوں کے علم میں ہیں، حیات دنیاوی یعنی دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک، یہ ایک وقفہ ہے. پھر یہ کہ اس کے بعد حیات اخروی ہے جس کا آغاز ہو جائے گا عالم برزخ سے، پھر بعد کے بعد الموت ہے، پھر حیات اخروی، یہ سب جانتے ہیں. لیکن یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں، اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. اور عہد حاضر کے جو ریکشنسٹ قسم کے اقلیت زدہ، میں کہتا ہوں نہیں، اقلیت جزیدہ، اقلیت سے ڈسے ہوئے لوگ، وہ ان چیزوں سے عبادت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. ہماری پہلی تکلیف ہوئی تھی عالم ارواح میں، الارواح جلود مجند، لشکروں کے لشکر، آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک، سب کی ارواح عالم ارواح میں پیدا کر دی. وہاں عہد لیا گیا، انست ربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مالک نہیں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، کیوں صحیح نہ ہم روا، یہ عہد الگ. اور ظاہر بات ہے کہ عہد جو ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو، خود شعوری نہ ہو. آپ دنیا میں معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ عہد کر رہا ہوں، معاہدہ کر رہا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے، خود شعوری کے ساتھ، لیکن صرف ارواح کی جسم نہیں. اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور سے جب پوچھا گیا کہ متا وجبت لکل نبوت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گند ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا, ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہے وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہے. روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہ اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے, اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے, جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے. مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے, اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. روح فرشتے روح ہیں, ارواح ہیں, روح القدس, روح الامین اور ارواح انسانی ابھی روح ہے, یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے. اس وقت ہم پیدا کیے گئے صرف ارواح کی شکل میں, ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا. یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے, اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہے فریاد کریں گے, ربنا متنفذتین واحییتنفذتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا, دو مرتبہ زندہ کیا, تو ایک مرتبہ اور صحیح, کیا یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے, ایک مرحلہ اور صحیح. یہ دو موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند کھلا دیا گیا, پھر عالم خلق جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں, جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ, عالم ارواح اس سے پہلے کی کہیں, اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی, وہ سائنس سے ماورا ہے, لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے, بگ بینگ. وہ پھر مختلف مراحل, تنزل کے مراحل بھی آئے, ارتقا کا مرحلہ بھی آیا, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقا کے مراحل طے کر کے آدم تیار ہوا ہے. حضرت نیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے, ہر دو عالم خاک شب تا بس نقش آدمی, اے بہار نیستی صدر خود خوشیار بار. یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا بگ بینگ, اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنسدان, تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارن ہائٹ, یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت تھا, لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے کچھ اس میں سے کچھ, پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے کرے پر آئی, ہر دو عالم خاک شد. یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا, تا بس نقش آدمی, اس کے بعد ارتقائی مراحل ہے, اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ اسٹوریج میں تھی جب وہ لا کر چھوٹی گئی ہے, جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا, مسجود تو سب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونکی گئی, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہوئی, پھر اس میں سلسلہ تناسل ہے, آدم و حوا کی نسل میں سے ہر بچہ چار ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے, حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ, اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا, وہ ہوا صادق المصروف, دیکھنا تم کا شک میں نہ پڑ جانا, محمد کون ہے؟ الصادق المصروف, جو سچے ہے جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے, کہ رحم مادر میں چالیس دن تم نسخے کی شکل میں ہوتے ہو, پھر چالیس دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو, پھر چالیس دن تو مزرہ کی شکل میں ہوتے ہو, پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. وہی عمل جو آدم کے جسد حیولہ کے ساتھ ہوا تھا, ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں چار مہینے کے بعد بڑھایا تھا. یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی, پھر موت, یہ دوسری موت ہے. پہلی موت تو وہ تھی, لیکن دوسری موت یہاں سپریشن ہو جائے گی, جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ وہ جسم میں دوسری زمین میں گیا, دل پڑ کر ختم ہوا, جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لبے لباب ہے جان نفس اس کو لے کر اپنے ساتھ اور وہ جائے گی عالم والا. پھر یہ ایک وقفہ ہے, پھر واقع بعد موت ہے. تو احیا بھی دو ہو گئے, ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں, آپ کھلی اس عالم میں ہماری, یہ پہلا احیا تھا. کئی فتح فرور اب اللہ و تم تم اموا کر فاحیا کم سما یومی تو کم سما یہی تم تم مئی رہے. دوسرا احیا وہ ہوگا قیامت کے دن باق بعد موت, اور پھر اس کے بعد وہ زندگی اب ابھی زندگی ہے ہمیشہ. یہ تصور سامنے رکھیے کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ہے یہ تو زندگی بہت طویل ہے. تو اسے پیمانہ نور فردا سے نظر جامدہ پہم دوا ہر دم جمع ہے. اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال, اور یہ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 برس کی عمر, یہ ایک وقفہ ہے, یہ امتحانی وقفہ ہے. تمہیں ڈانٹا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے, ایکم احسن عملا. اس کو اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ کل جمعے ہستی سے تو ابرا ہے مالند ہوا, اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں, اور نہ صرف واضح رہیں مستحکم رہیں, واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز سے آدمی بھول جاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں رہتا اس کی, مستحکم. ایک یہ کہ اصل زندگی آپ لوگ کی زندگی ہے, بلکہ سرون الحیات دنیا بلاخر تو خیر ہوں ابا کلّا بل تو حبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو, دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو, جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ابدی. اگر تو یہ معلوم ہو جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آج سنائی کہ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, تاکہ یہ معلوم ہو, ایک حقیقت یہ معلوم ہو اور مستحکم رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے. جمع ہستی سے تو ابراہ مانند حباب, اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے. یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, انسان دنیا پرکھ نہیں بنے گا, متاع ہے دنیا برتنے کی چیز ہے. وما هذه الحياة الدنيا الا متاع, برتنے کی چیز برتو ہے. اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث جو حضور نے بھی نسا کہتا ہے, مالی والی دنیا لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے, انما مثل ہی کا راکب مستغل تحت شجرۃ ثم راح فترك. میری مثال کو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں چستانے کے لیے رک جاتا ہے, اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا, اپنا گھر نہیں سمجھتا, تھوڑی دیر کا سستانا ہے. پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے, اپنا راستہ لیتا ہے اپنی منزل کی طرف, راستہ ہو جاتا ہے. بس اتنی اتنا تعلق منزل یاد رہے. چنانچہ دوسری بڑی بڑی پیاری حدیث ہے, بہت مختصر بھی ہے, انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی, خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, قرآن میں بھی کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا نا, یہ نسل سجائی کے لیے ہمارے لیے, یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا, پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے. سخر لکم سورج بھی چاند بھی, ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی. ان نمک دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرة, لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے, تمہیں بنایا گیا ہے, تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے. یہ منزل یاد ہے, میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا، بڑی ٹھوس حقیقت ہے، یہ اللہ کی تکلیف ہے، سنجیدہ تکلیف ہے. ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے. نمبر ما خلق تحاضا باطلا. حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بور گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بور گے نہیں تو کاٹو گے کیا کام. اس اعتبار سے غور کیجیے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت ان کے سامنے آتا ہے. ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے، پوٹینشلی ٹو، کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے. تو گویا کہ یہ جو ہے یہ بھری محشر کی ہے، دور سے محشر میں ہے، بہتر باقی عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے. یہاں وہ محنت کرو، کاش کرو، تاکہ وہاں کاش اب دنیا بند آپ. اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، ممن حیات دنیا اللہ بتاؤ ضرور، جو ہمارے جسم کا جوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عمل. ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے. ایک ہے بالکل منفی نتیجہ، جس کی اسلام نفی کرتا ہے. وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی تکی ہے، چھوڑو گھر گرستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے. یہ شادی کر کے گھر گرستی کا ٹکیڑ بول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں دس پیٹ لگ جائے پیچھے. کسی بھی آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے، لہٰذا گھر گرستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزار. تو یہ تمدو ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے. دفع ہو جاؤ، جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں، کوئی دبا. یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے. رحمانیت جس کی جس حد و بس کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا رحمانیت ہے اسلام، اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں ہے، نفی ہے، مکمل نفی، لا رحمانیت. فرمایا کہ ان نکاح بن سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے. تین صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا. صحابہ بہت طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے. حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے ان کی رضی اللہ تعالیٰ نے. تو درویش بڑے لوگ بھی تھے، کچھ پر یہ تقوی کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائبر کینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں. عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عرب میں چوٹی کے جو تین سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے، وارئر، کانکرر، سیاستدان. لیکن عبداللہ بن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار. حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب تلبی ہو گئی، یا عبداللہ اولا مخبر اندر کا تصور مدعا بتقوم الليل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے اور روزانہ روزہ رکھتے، کیا کہتے ہیں؟ یہ ایسا تو ہے. لا تفعلوا مت کرو ہر جگہ. فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. دیکھو تم پر تمہارے جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے, اسے آرام بھی دو, اس کی ضروریات بھی پوری کرو, اس کی دیکھ بھال بھی کرو, یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی. پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے. کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میں بھی کچھ ایسی حالت میں تھی, اسے ایسا حال بلا رکھا. ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کچھ غلط ہے ہی نہیں, ظاہر بات ایک مسلمان بیوی اور اس کے لیے مسلم حال کرے گی, جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ ہو سے لڑو گی نا. یہاں تک حال رات کو سو بھی دیکھو مجھے, میں رات کو سوتا بھی ہوں, نماز پڑھتا بھی ہوں, میں روزے رکھتا بھی ہوں, رات بھی کرتا ہوں. دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن روزے رکھ لیا تو حضور مجھے بہت تھوڑی سی یاد. اچھا ایک دن ناگا ایک دن روزہ سو میں داؤ, اس سے آگے کی اجازت نہیں. اسی طرح تین حضرات صلاۃ رحم آتا ہے حدیث میں بخاری شریف کی روایت میں, ان پر بھی کوئی ایسا غلبہ ہوا رحمانیت کا کر کے دنیا کا. انہوں نے آپ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں, کتنا دو سوتے ہیں, مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی. انہوں نے کہی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ کی حقیقت جان کر. اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت, انہوں نے دیکھا یہ تو کم ہے ان کے اندازے کے بعد سے تو بہت کم ہے, لیکن یہ کہ اپنے آپ کو میرا تسلی ہوگی اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو معصوم ہے, آپ کے سے کوئی گناہ نہیں ہوا, آپ کو خطا نہیں ہوا, آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت سماجی تو کافی نہیں ہے, ہم تو گناہ گار ہیں. ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوں گا رات بھر کھڑا ہوگا, دوسرے نے کہا کبھی دعویٰ نہیں کروں گا ہر روز روزہ رکھوں گا, تیسرے کا میں شادی بیاہ کے کھٹے ہوئے پڑوں گی حضور کو اطلاع مل گئی. طلب فرمایا ڈانٹا آپ نے, آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا تھا. واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں, لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے رکھتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں. میری گھر گرستی کی زندگی ہے, میری بیویاں ہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی, یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ, یہ تو الگ حدیث ہے بالکل, نکاح من سنتی, اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا میں اس کا مجھ سے کچھ حال ہوں. یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو جو منفی کر دیا, مطلب گریز, دنیا سے تعلق منقطع کرنا, پسپائی, گریز, فرار. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی, کھیلے کودے ایش کرے. جو سلیم الفطرت میں ایک لوگ تھے وہ تو گئے, لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں, کوئی پوچھنے تاچنے والا نہیں. ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتیں کرے. قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم سورت ہے, نہایت عظیم سورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے, متاول غرور والی خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا چار جگہ کو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو, لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20 کے نمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. پانچ الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے. عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں, محاورتن جب بھی آتا ہے وہاں میں لہو لعب لعب و لہو, وہ تو چار جگہ ہے, یہاں تین الفاظ مزید آئے ہیں. اور ترتیب کیا, پہلے لعب ہے پھر لہو ہے. سورہ عنکبوت میں لحظ و لائن یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر دیا تماشاؤں سے، لیکن نہیں یہاں ترتیب کچھ اور ہے. اس پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے. حیات دنیاوی کے پانچ ادوار جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے، توجہ کا مرکز بھی ہوتی. ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ آدمی ہے، کھیل بس لائف، اس کے سوا اس کی کوئی زندگی سے سروکاری نہیں. زندگی کے تل حقائق ابھی اسے معلوم نہیں، بھوک لگی تو رو پڑے، مارے دودھ پلا کر اچھے لگتا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا. وہ لائف کھیل. لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تین ایج اسٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینسول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہوتا ہے. اب اس نے کہا لہو، اے لبو لب الحیات دنیا لعب و لہو. ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے. اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس. جی نہیں بناؤ سنگھار، آرائش، ربائش. اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر کے لمبال بناؤ، تفاخر بین قوم. یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا. تفاخر بین قوم، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی، بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان شخص. یہ جو تیس چوتھی اسٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی. آخری اسٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوصلہ لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت، کثرت، کثرت. اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حل نہیں، مال آنا چاہیے. ویری ریئلسٹک. اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کی صورت میں، پھر اس نے ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، اللہ تم تکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تکاثر جو ہے اس پیچھا نہیں چھوڑتا. اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر. بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں پر جا، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں. اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اے نمو انما الحیات دنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے. یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا، بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑک پن سے، پھر ٹین ایجر اسٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر اگھیر عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے. لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے. کا مثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ چار چیز ہے، جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا، اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں. کمسل غیث عجب الکفار نبات ثم یہید، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچی، فصل لہرا رہی ہے، فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، وہ ہریاول اب ختم ہوئی ہے، اب فصل پڑ گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی ہے. ثم یقول حطاما، پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرا گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا، وہاں وہ چورا ہی رہ جاتا ہے. باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے، تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو، یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا، وہ ہے سائیکل انسانی زندگی. اب فرمائی تیس کی بات جو ہے، وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. دیکھو دنیا کی زندگی تو اس تیزی سے ہو کر گزری جانی ہے، جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، موت بھی آئے گا. کلو نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی 185 آیت کا پہلا جملہ، ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آنی ہے. اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی، کسی کٹیا میں گزار لی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی، زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور ان پانچ سیریز میں سے ہو کر گزرتی ہے. آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہو، بھی کھیل رہے ہوتے، نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے، ان کا بھی کھیل، گندے دوڑ میں کھیل رہے ہوتے، وہ تو ہے زندگی کی وہ سیز ہے، کھیتی ہے. کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے، کوئی انسان گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے، لیکن وہ پانچ چیزیں تو آئیں گی. اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما و فی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان. آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے، یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا. ناؤ دی چوائس از یور، اما شاکرم و اما کفورا، فیصلہ تم خود کر لو. ممن حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق. دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ. دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا، میں برتو متاع ہے، برتنے کی شے ہے. ہاں حلال اور حرام کی پابندی سامنے رکھو، باقی مرتو مطلوب یہ نہ ہو، مطلوب یہ نہ ہو، مطلوب آخرہ ہو. ان نمبر دنیا ہونے پر لکھوں من تم ہونے تم ملا آخرہ، منزل وہ رہے، مستحر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے. اب دنیا صرف المومن میں جنت کی خاص ہے، جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ کی مرضی ہے، اس سے بھیجا ہے، جب تک وہ چاہتا رہے گا، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، کالی کے دنیا کا ہو، تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، ختم نہیں، بالکل نہیں. انہوں نے خود فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے فلا فلا چیزیں بہت پسند ہیں، اور کس قدر ریئلسٹک ہے. آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت، کوئی تسلو اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف ہے کتنے بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کے جنگل میری نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے، عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا. قرآن مجید میں آتا رہے گا بھی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے، ولو اعجبت کا حسن ہوں گا، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس ہو سو جتنا نکاح ہو چکے ہو سکے. یہ دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، بس بات رکھیے. کافر کی یہ پہچان کہ آپ آفاق میں گم، سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے، سننا جاننا ما علم لفظ زینۃ اللہ یہ لب لو ایہم احسن عملا، ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے اس کا اسکریپر بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگ ہیں، یہ کچھ ہے ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں، انہی کے حسن کا شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو، روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے، دنیا کو برتو، اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے ختم۔ اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحد علیحدہ بیان کر دیا، ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا رحمانیت کر کے دنیا اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورحمة والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم۔ اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی، ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دی، انسانی ہمدردی۔ حضرت عیسیٰ سے جو اپنا مزاج تھا ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت۔ لیکن فرمایا ایک شے کو انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا، وہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی، یہ انہوں نے کی، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی، یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، مونیسٹیسزم تجرب کی زندگی گزارو، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ مظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہے ہیں اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے۔ ہسٹری آف کرسچن مونیسٹیسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہے بکھیے اجھیڑ کر خود رکھ دیے، یہ رہبانیت اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی، الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ تم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اس کا مل حیات دنیا اللہ بتاؤ غرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، شرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلے جو چاہے کر۔ ایک راستہ یہ ہے کر کے دنیا کے معنی ہے کر کے لذات دنیا بھی، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، باطل کے کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استحصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر وعد و نصیحت سے ہم اپنے ایکسپلائٹیشن کے بعد نہیں آئے گا، شاد ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، سلیم الفطرت انسان تھے، وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، ان کے طبقے میں سے تھے، اثرۂ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے، لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر, پولیٹیکل ڈپریشن ہے یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے. اس کے ساتھ محنت لوگ کریں, کھائیں گے ہم, ایسا کریں گے. محنت کسان کریں جا کے کھیت میں, ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور ایش کریں گے. یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے, یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے, یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شوگر, یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا. اور یہ پیدا ہوا برہمن, یہ تو اونچا ہے. اس تینوں قسم کے ظلم, اس کا خاتمہ کرنا, اس لیے جدوجہد کی ضرورت ہے, جہاد کی ضرورت ہے, قتال کی ضرورت ہے. اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ نظرہ سے دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کرے, جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کرے, جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کرے. ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا, جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے, بہت اہم. اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے, اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد, وہ محنت, وہ جہاد, اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا, اس کو آپ لگا سکیں گے. پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا, جان کے بازی بھی کھیلنی پڑے گی. اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے. 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجیے, شیب بنی ہاشم میں جو رہے, یہاں تو اسیروں کو آپ راشن کو دیتے, کھانا کو دیتے, وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا. سیل تھی, کوئی شہر جو ہے وہ جان نہ پائے گا. 3 برس جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے میں چمڑے ابال ابال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے پھول جیسے بچے بنی ہاشم ان کی حلق میں ٹھپکایا گیا ہے. اور کچھ کھیل لوگ حکیم بن حضام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں ایمان بھی لے آئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتے دار تھے, وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے. یہ سارے مراحل آئیں گے. یہ جو ہے یہ مثبت ہے. ترک دنیا, ترک دنیا وہ نہیں, ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے, دنیا کی آسائشوں سے, ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے, ان کو چھوڑے, ان کو ترک کرے, تاکہ اپنا وقت, اپنا مال, اپنی صلاحیتیں سب کر سکے. کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت, آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدیث کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ. بینات, بینا وہ شے جو خود ظاہر ہو. آفتاب آمد, دلیل آفتاب, جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے, اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے, وہ تو ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. تو بینات سے مراد موجودے بھی ہیں, اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی, کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہی ہے, دونوں کا, دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری, میزان اتاری. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ ہے سول آبجیکٹو. یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے, ختم قرآن ہو گیا, اللہ اللہ دعا مانگ لی, چھٹی. قائم کرو اس کو, وہ میزان عدل نصب کرو, ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے, اور ہر ایک سے وہ لیا جائے جو اس کے ذمہ واجب ہے. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں, شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج کوئی ہے. اچھی طرح سن لیجیے میری بات. قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی, ان سے کہہ دیجیے ہے کتاب والوں, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں, جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفاع ہو جاؤ. کہتے ہیں نہیں، ادھر کیا پڑی بس تم والا شعیل حق کا تقیم و تورات اور انجیل سبا انجل علیکم ربکم. اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، سنت اللہ تو ایک ہے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قل یا اہل القرآن قسم علی شیء حتی تقیم القرآن وما انزل علیکم من ربکم. کہہ دو اے محمد، اے قرآن والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ساتھ جب تک کہ تم قرآن کو کھائی نہیں. پڑھ لو اور اس کے قرآن کے مقابلے منعقد کرا لو، اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو، اور اس کو جو چاہو کر لو، کوئی حیثیت نہیں. کھائی کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا. پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ نے بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر کبھی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لے، اور ہر ضعیف کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا رہے. سورہ شورا میں حضور سے کہلوایا گیا، قل وامرت لأعدل بینکم، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں وائس بن کر نہیں آیا، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں. ہاں، انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر لوں گا. لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو، یہ بدماش جس طرح چاہے کھل کھیلے، ظالم جس طرح چاہے لوگوں پر ظلم کرتے رہے، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے، استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں، انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک قبر توڑ دینے والی مشقت کے بعد وہ مشکل دو وقت کی روٹی ملتی ہو، اس کا خود خیال اسے اللہ سے آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، اس سے بھی دل پڑے گا غم روز رات کے. اس لیے حضور نے فرمایا، کاد الفقر و یکون کفرا، یہ فقر جو ہے اس انسان کو کفر تک پہنچا دیتا. عدل قائم کرو. تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی، جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے، اے نمو انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن سنتيجة كانت نكلنا چاہیے، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Now prepare for this shock. میرے نزدیک، میرے انتہا پر شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر اریا طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی پرسوامی کرو، کتنا ان کے ساتھ. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے. انزلنا حدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں. کوئی توا پرات چمٹا نہیں بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصل اصلاح کے لیے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. ان اللہ قوی عزیز, جیسے اللہ قوی ہے عزیز ہے, آل واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے, آل واحد میں ظالم کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے دے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی, کیسے معلوم ہوگا ہُو ہُو کس کا کیا مقام تھا, کس کے پاس کتنا یقین کا فرمایا تھا, کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا, کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دے دیے. یہ ہے کر کے دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے, نتیجہ خیز ہے, خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے. لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا, جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سی کر آتے تھے پیرس میں. موتی لال نہرو کا بیٹا, اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی, اس کا بیٹا, اس کے کپڑے پیرس سے سی کر آتے تھے. مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتے تھے, اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے ہوتے تھے. یہاں سے گزر گئے, معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک اٹھی, معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا ہے. ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باپ فوت ہو چکا تھا, اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی, ماں تھی, لیکن وہ خاندان کا نظام کیسا تھا فرما, وہ بدترین کافر تھی. اس نے پہلے سمجھایا ہوگا, سو طریقے آزما کر پھر آخری بار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم ایکٹ کر رہے ہو یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے, نکل جاؤ گا. انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صافات میں آتا ہے فارادو نہیں قیدن سجاللہ امن اسفلیم, انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حل ہو جائے گا, یہ توحید و عید سب ہوا ہو جائے گی. لیکن ہوا کیا, بے خطر کود پڑا حسن کے نمرود میں, اپنے ہے نبے تماشائے نبے معمول. اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصعب کو, لاگو نام میں پلا ہوا انسان, اسے کہہ دیا جائے نکل جاؤ گھر سے. اس کا چلنے لگے, اس کا کیش جو ہے, اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں, اتارو ان کو. مادر زاد برہنا ہو کر گھر سے نکلے, مادر زاد. پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدم, کہ بس اے بیت اقبا اولا ہوئی ہے, لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجیے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے. حضور سے میں جاؤں سب, تو وہ سب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے, جان مقری وہ آ رہا پڑھانے والا. اور ایک سال کی محنت دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دی. یہ مصعب ہے, شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں. ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما سے سامنے سے حضرت مصعب گزرے, ایک پھٹا ہوا کمبل جسم کے گندر بیٹھا ہوا ہے, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج خدا کعبے خدا, یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچا ہے. غزوہ احد میں علم ان کے ہاتھ میں ہے, جس ہاتھ میں علم ہے بار پڑا کٹ گیا, دوسرے سے پکڑا اس کو بھی کٹ گیا, پھر دونوں اتنے بچ بچ گئے تھے حصے سے سنبھالا, پھر شہید ہو گئے. جسم پر صرف ایک چادر تھی, اوپر سے جسم ننگا تھا, صرف ستر کے لیے چادر. دفن کرنے لگے تو مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے جو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا وہ شہادت کے ہو. حضور سے کہا گیا کہ حضور مصعب کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں, پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتے. فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر اصغر گھاس لا کر ڈھانپ دو. یہ آخری لباس نصیب ہوا ہے, یہ سر کے دنیا ہے. سر کے دنیا بھائی مانا مثبت عمل کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے اپنے معاشی معاملے کو پیچھے رکھنا، کم کرنا، کم سے کم تر کرتے چلے جانا، اور زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ صلاحیت نکالتے چلے آنا دین کی جد و جہد کے لیے. یہ ہے در حقیقت کہ جو ترک دنیا ہے پروفاؤنڈ نتیجہ خیز ظلم کے استحصال کے لیے، حق کا مول بالا کرنے کے لیے، عدل کے نظام کو برپا کرنے کے لیے یہ جد و جہد کی جائے، یہ ہے مثبت نتیجہ کہ جس کی طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے. ورنہ آج اقبال نے جو کہا کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرنی کا امیر. ہمارے ہاں بھی وہ خانقاہی نظام آیا ہے، اگرچہ اس درجے نہیں آیا، یہ واقعہ ہے. کرسچن مناسب نے جس طرح کی شکل اختیار کی تھی وہ ہمارے یہاں نہیں آیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آیا ضرور ہے. وہ چیزیں مراقبے ہیں، ذکر ہیں، اشغال ہیں، شریعت اس کے لیے یہ لطائف ہے. جہاں حضور نے بھی سکھائے کہ پانچ لطائف ہیں، چھ لطائف ہیں، ہر ایک کی کوئی روشنی علیحدہ ہے، کوئی نیلی ہے، کوئی پیلی ہے، ٹھیک ہے. ہو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، آکلٹ سائنسز کی اپنی ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں اس سے روک دیا گیا. یہ چیزیں ہمارے ہاتھ کیوں آئی؟ یہ ہے اصل میں کچھ لوگ جو اس پورے تصوف کے سلسلے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی خلاف اسلام اور یہ غلط ہے اور یہ بالکل ایک نیا دین ہے. نہیں، یہ بات نہیں، پوری ہمدردی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ کیوں آیا. دیکھیے، اصل جو سلوک محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تصوف محمدی تھا، وہ تو یہ تھا جہاد، دعوت، جہاد، دین کا غلبہ، تن من دھن لگا دو، اسی مطلب کے دنیا بھی آ گئی. اس لیے فرمایا لا رحمانیت فی الاسلام الا جہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی رحمانیت نہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے. آخر لذتیں چھوڑنی پڑتی ہیں نا، گھروں کی آسائشیں چھوڑیں گے کبھی تو جائیں گے، مزہ نہیں آئیں گے. اس حوالے سے جب خلافت راستہ کا نظام ختم ہوا اور اب ایک ملوکیت کے دور کا آغاز ہو گیا، تین چار اٹمپٹ ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے شہیدوں میں، دنیا بھی ایک بار کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ تھوڑی سی کامیابی ہوئی، سسٹین نہیں کر سکے، وہ بھی شہید کر دیے. پھر حضرت زید آئے، پھر نفس زکیہ آئے، کوئی کوشش کامیاب نہیں. اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تو اب جو حکومت کی چھت ہے یہ تو ہے، اس کو تو اب ہم نہیں ہٹا سکتے. جب حکومت کو چھت کو نہیں ہٹا سکتے تو جہاد اور قتال کا راستہ تو بند ہو گیا ہے. تو مسلمان نا کلمہ دو ہے، چاہے خود فاسق و فاجر بھی ہو لیکن نافذ تو شریعت کے احکام کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہاتھ بن گئے. اس وقت یہ ہے کہ جو تزکیہ نفس کے لیے یہ طریقے اختیار کیے گئے، شارٹ آف جہاد فی سبیل اللہ، شارٹ آف قتال فی سبیل اللہ. یوں سمجھیے کہ اگر کوئی درخت جو ہے یہاں پر آپ اس کو اگائیں تو چھت تک تو وہ جائے گا، لیکن چھت کے اوپر چھت کو پھاڑ نہیں سکتا، وہ پھر مر جائے گا. یہ ڈسٹریکشن ہوئی ہے ہمارے ہاں، جس سے کہ یہ خانقاہی نظام وجود میں آیا. کچھ خیر تو لوگوں کو سکھاتے رہو، کچھ تزکیہ نفس کی تعلیم تو دیتے رہو، اور ان میں پھر یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے آنے والے نظریات اور طریقے جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. ہندوستانی جو تصوف کے مختلف یہاں پر معاملات تھے، اور ادھر سے یونانی اور نیو پلیٹونک، وہ نظریات آئے. لیکن آج کا دور جو ہے وہ سمجھ لیجیے دو اعتبارات سے بہت مختلف ہو چکا ہے. اب پھر ضرورت ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ اگر یہ حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہے. اس وقت یہ تھا کہ حکومت مسلمانوں کی تھی اگرچہ وہ عثمانی میں آئیڈیل اسلامی حکومت نہیں تھی. کہ امرہم شورا بینہم مسلمانوں نے منتخب کیا ہوتا نہیں, وہ ایک معروفی نظام چل پڑا. ایک قبیلے کی عصبیت جو ہے وہ اس کی کچھ پناہ بن گئی, ایک نظام چل رہا ہے. لیکن قانون اسلام کے نافذ تھا, قاضی تھے, اس کی تھے, فیصلے وہی ہو رہے تھے. آج یہ کہ اگر حکومت مسلمانوں کی ہے, قانون جو ہے قرآن کے نافذ نہیں. اور نمبر دو, آج انسان کا جو سوشل کانشیسنس ہے, اجتماعی شعور, وہ ترقی کر کے اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نظام کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ باغی ہے. حضرت حسین کو باغی کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب باغی جو ہے واجب القتل ہے, اس لیے تو آخر کلمہ گوش کو جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت کا یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ اسٹیٹ علیحدہ شہر, گورنمنٹ علیحدہ شہر. وی آر اگینسٹ دی گورنمنٹ, ناٹ اگینسٹ دی اسٹیٹ. آج کا تصور جو ہے بالکل کلیئر کٹ ہو گیا ہے, ہم وفادار ہیں ریاست پاکستان کے, حکومت پاکستان کے نہیں. حکومت پاکستان کو بدلنا ہمارا حق ہے, اور اس بدلنے کے دو طریقے ہیں. یا ایک انتخابات کا ذریعہ ہے, یا پھر ایجوکیشن کا ذریعہ ہے, بشرطے کہ ایجوکیشن کی اسکول ہو, توڑ پھوڑ نہ ہو, کسی کی جان اور مال اور پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچایا جائے, خود مرنے کو تیار ہو جائے, گولیاں چلے, جیلوں میں جائے, ایجوکیٹ کرے. اگر جیلیں بھر جائے گی, اگر گولیاں مار مار کر جو ہے فوج ایک وقت میں آ کر کہہ دے گی جیسے کہ ایوب بھٹو کے زمانے میں کہہ دیا تھا, جبکہ اس نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے, لیکن جب بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل ہی ٹک دی لیڈ, پھر تین اور آگے بریگیڈیئر ان کے ساتھ لیڈ ہے, وی آر گوئنگ ٹو شوٹ نو مور, گوئنگ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اپنی قوم کے اوپر کہاں تک ہم گولیاں برسائیں گے؟ ہوا نہیں بہار وقت کے سینٹن, وی آر ناٹ این آکوپیشن آرمی. دلیہ والا باغ میں اگر 5,000 مر گئے یا جتنے بھی مرے تھے, جنرل ڈائر کو کا دکھ, وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے یا سکھ تھے, ہندوستانی تھے. جہاں سے جن کو ہم مار رہے ہیں وہ کون؟ پاکستانی. ہو سکتا ہے جو گولی چلا رہا ہے اسی کا کوئی بھانجا بھتیجا جو ہے اس موب کے اندر موجود ہے. سامنے یہ راستے دونوں اس وقت کھلے ہوئے ہیں. الیکشن کا پروسیس جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یا سمجھتے رہے ہیں, آج تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے کہ تقریباً اس پر کنسنسس ہو چکا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا. چہرے بدل جائیں گے, ہاتھ بدل جائیں گے, اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم ہے, بہتر سے بہتر الیکشن بھی ہوگا تو وہی ریفلیکٹ کرے گا. جاگیردار ہے تو اپنی فکر جاگیردار ہی بیٹھے ہوں گے آپ کی نیشنل اسمبلی میں, تو وہ زمینداری اور جاگیرداری جو ہے اس کو ختم ہونے دیں. ایجوکیشن کا راستہ ہے, لیکن یہ کہ وہ ایجوکیشن کرنے کے لیے پہلے میدان میں وہ لوگ آئے جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہیں, اپنی معاش کو پاک کر چکے ہو, اپنی معاشرت کو درست کر چکے ہو. یہ دو کام اگر نہیں کیے تو بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہے, باہر نہ نکلے. دین کا نام نہ لیں, وہ دین کو بدنام کرے. یہ مرحلہ طے کر لیں اور پھر ایک بنیاد مرسوس بن کر, نہیں یعنی منکر بل یب, جب تک طاقت کافی نہیں ہے اس وقت تک دعوت ہے, تبلیغ ہے, خوش آمد ہے. ولتکن منکم امت من یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. یہ سب زبان سے ہوگا, ہاتھ سے نہیں. جب طاقت کافی ہوگی تو اب ہاتھ سے ہو. اب ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے, اب یہ بینک نہیں چلیں گے, گھراؤ کریں نہیں کریں گے. یہ اخبارات میں جو فحاشی کے سمجھیے کہ وہ رنگین صفحات نہیں نکلنے دیں گے, ٹکٹنگ ہو جائے گی. کئی دن تک کراچی میں جنگ کا گھیراؤ کیا اس کے اسائل کی ان کی طرف سے, اور صرف یہ بات تھی کہ ہماری خبریں صحیح شائع نہیں کر رہا ہے. جب نہیں نکلنے دیا گیا جنگ, اس کے بعد صورت یہ ہو گئی کہ الطاف صاحب کو سیکھ بھی آتی تھی تو پہلے سرے میں لکھا ہوتا. اتنے میدان میں آئے نا, یہ ہے اصل میں وہ تصوف کہ جو اب بالکل سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل سلوک تھا وہ تصوف تھا. وہ ترک دنیا مالی ولی دنیا انما مثلی ترا کے بن صلی اللہ کا کہا. اس کے ضمن میں فرمایا گیا ہے سورہ توبہ کی میں آیت نمبر 24 آپ کو سنا کر بات ختم کروں گا. فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تبتغون تکادہ و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ فاللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں مندہ نہ ہو جائے اور وہ بلڈنگیں وہ حویلیاں وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں بہت چاو سے بنائی ہیں ڈیکوریٹ کی ہیں ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے لا کے ڈرائنگ روم میں رکھے ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اس کی راہ میں جہاد سے فتربصوا جاؤ انتظار کرو دفاع ہو جاؤ بیٹھو گے حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا. یہ ہے ترک دنیا. یہ ساری محبتیں جو ہے جیسے علامہ اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیمند مقام وہم و گما لا الہ الا اللہ. مال و دولت دنیا کی تین چیزیں لے لی وہ مال جو تم نے جمع کیے ایسٹ تمہارے وہ کاروبار جن کا کہ تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد نہ ہو جائے اور وہ تمہاری بلڈنگیں حویلیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں مال و اسباب دنیا اور رشتہ و پیوند پانچ کی مراد یہ باپ بیٹا بھائی زوج یا زوجہ اور رشتہ دار. اگر یہ محبوب تر ہے اللہ سے اس کے رسول سے اس کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفاع فکر اب بس رو ایک یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اللہ ایسے یہ فاسق جو ہے ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا قاعدہ ہی نہیں ہدایت اس کو دیتا ہے جو طالب ہدایت ہو. تو متاع الغرور اس معنی میں کہ دنیا کی کوئی شے اور اس کی محبت ہمارے راستے میں بیڑی بن کر ہمارے پاؤں میں نہ پڑ جائے. اس راستے سے دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد سے اگر یہ ہے تو یہ متاع الغرور ہے دھوکہ ہے فریب ہے. اگر یہ نہیں ہے اس راستے پر آپ چل رہے ہیں تو دنیا برتنے کی چیز ہے استعمال کرو. دنیا ہی تو کھیتی ہے یہی محنت کرو گے نا اسی دنیا میں کوشش کرو گے جہاد کرو گے اسی دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرو گے یہی کھیتی ہے جس کی فصل تمہیں کاٹنی ہے جا کر قیامت میں. یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. میں آپ حضرات کا بہت ممنون ہوں آپ نے بہت توجہ سے میری باتوں کو سنا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو صحیح ہے حق ہے اس کے لیے دلوں کو کھولے صرف ذہنوں کو نہیں دلوں کو کھولے. اس لیے کہ دل کھلیں گے تو کوئی تبدیلی آئے گی. مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا بڑا پیارا جملہ کہ اصل تبدیلی دل کی تبدیلی ہوتی ہے. دماغ تو کرائے کا وکیل ہے دلیلیں فراغ کر دیتا ہے. دل نے ادھر کا فیصلہ کیا دماغ نے اسی کے لیے دلیلیں دے دی. دل ادھر جانا چاہتا دماغ اس کے لیے دلیلیں دے دے گا. وکیل وہی ہے مدعی نے کر لیا تو اس کے حق میں دلائل کے انبار ہے اور اگر اسی مقدمے میں کہیں مدعا علیہ نے اس وکیل کو کر لیا ہوتا تو اس کے حق میں دلائل ہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے اور اس متاع الغرور کے کندھوں سے ہمیں نکل کر اصل محبت اللہ سے اور اس کی راہ میں جہاد سے اور اصل مطلوب و مقصود زندگی آخر. اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.